سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کیا اثر ہے تیری داستان میں، گر نہ ہو درد دل قلب و جانے پھول کھلتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد پھولوں کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں، موسم خزاں میں پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، ویرانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے حسن بھی ویران ہو جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ در سے عبرت ہے، یہ
در سے عبرت ہے چشم عنا دل، کس طرح غم سے نم ہے حسرت ہو یا کیسے عشرت، خواب ہے خواب سب اس جہاں میں، حسرت ہو یا کیسے عشرت، حسرت ہو یا کیسے عشرت، قلب جن کا تھا ننگے بیابا، ان کا شہرا ہے اب گلستان میں۔
یعنی جن لوگوں کا دل گناہوں سے بیابا ہو چکا تھا، ویراں ہو چکا تھا، اب وہ توبہ کر کے کسی اللہ والے سے جڑ گئے، توبہ صادق کر لی، تو اب ان کا گلستاں میں شہرا ہے، اللہ والوں میں ان کا شہرا ہے۔
قلب جن کا تھا ننگے بیابا، ان کا شہرا ہے اب گلستاں میں، آپ کے قرب کا کیسے لذت ہے، کہاں عشرت دو جہاں میں، آپ
کے قرب کا کیسے لذت، آپ کے قرب کا کیسے لذت، ہے کہاں عشرت دو جہاں، آہ نکلی ہے بے چین بال میں آ گئی جب سفیدی، کچھ نہیں چہرہ ارواں بال میں آ گئی جب سفیدی، کچھ نہیں چہرہ پیری میں دیکھا، راکھ تھی راکھ آتش شام، جوانی میں مثل آتش فشاں تھے، اور بڑھاپے پیری کے معنی بڑھاپا، بڑھاپے میں دیکھا تو صرف راکھ ہی راکھ تھی، اس میں فانی کا انجام ہے یہ، جس سے جی لگا کر لوگ اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور اللہ سے دل لگانے والے اپنی زندگی کو باقی کر دیتے ہیں، باقی باللہ ہو جاتے ہیں۔
بال میں آ گئی جب سفیدی، کچھ نہیں چہرے عوام، اس جوانی کو پیری میں دیکھا، آتش سے شام، مجھ کو دھوکا نہ دے رنگ گلشن، آہ صحرا بھی ہے گلستان، مجھ کو دھوکا نہ دے رنگ گلشن، حاصل زندگی ہے یہ اختر، ہر نفس یاد ان کی ہو جائے، حاصل زندگی ہے یہ اختر، ہر نفس یاد ان کی ہو جائے، حاصل زندگی ہے یہ اختر، ہر نفس یاد کی ہو جائے، ہر نفس یاد کی ہو جائے، گر نہ ہو درد دل پر ہو جائے،
رمضان جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پر مبنی مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ رمضان میں بعض لوگ مسجد کو تماشا گاہ بنا دیتے ہیں، جس کی کراہت حدیث شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ تم مسجدوں کو اس طرح مزین اور آراستہ کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا. آج کل عام طور پر مسجدوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، خصوصاً ختم قرآن کے روز یا 12 ربیع الاول کے موقع پر مجالس اسلامیہ کو آرائش اور زیبائش سے تھیٹر کی طرح بنا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم کو ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. حضرات، آپ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کیجئے اور کفار کا یہ نفسانی مقابلہ چھوڑ دیجئے. یہود اپنی زینتیں دکھلائیں، نصارہ اپنی زینتیں دکھلائیں، اور ایک مسلمان پھٹا ہوا کرتا پہن کر نکلے گا تو خدا کی قسم سب کی رونقوں کو مات کر دے گا. خدا نے آپ کو وہ حسن دیا ہے کہ آپ کو زینت کی حاجت ہی نہیں. اسلامی مجلس کے لیے یہ حسن و شرف کیا کم ہے کہ وہ حقیقی اسلام کی طرف منسوب ہے. اسلامی مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر خبر ہو جائے کہ اسلامی مجلس ہے، یہ کسی ناچ رنگ کی محفل یا تھیٹر یا سرکس کا اسٹیج نہیں. آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مساجد کے اندر ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہیں اور لائیو پروگرام چل رہے ہیں یوٹیوب پہ، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، نامحرم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک تماشا، واقعی تماشا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بہت عقل سلیم عطا فرمائے. اسلامی مجلس باہر سے بالکل سادہ ہو، اندر پہنچو تو صحابہ کا رنگ جھلکتا ہو. یہ نہ ہو کہ بازاری عورتوں کی طرح گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوئے ہیں، لباس نہایت پرتکلف اور ایک ایک چیز اور ہر ہر ادا سے رؤسا کا سا تکبر نمایاں ہو اور حقیقت کا کچھ پتہ نہیں. صحابہ کے طرز کو دیکھیے، مدینہ کی سادی مسجد میں پھٹی ہوئی بوریوں پر بیٹھے ہیں اور حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ سلطنت روم اور فارس کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور سب خوف زدہ ہیں کہ دیکھیے یہ بورا نشین ہماری قیمت قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. سارا جہاں لرزاں ہے، یہ پھٹے کپڑے پہننے والے کیا کریں گے. حضرات، یہ نمونہ تھا کام کرنے والوں کا. یہ فیشن، یہ وضع اور یہ شان و شوکت ان حضرات میں کہاں تھی. اگر واقعی کام کرنا ہے تو کسی چیز میں شان و شوکت کا خیال مت کرو. رمضان میں مسجد میں روزانہ اور خصوصاً ختم کے روز کثرت سے روشنی کرنے اور سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بہت سی مکروہات ہیں. نمبر ایک یہ کہ اسراف یعنی فضول خرچی، کہ اس قدر تیل بتی بجلی مفت ضائع ہو جاتی ہے. اگر یہی رقم مسجد کے کسی کام میں، مثلاً رسی، ڈول، فرش، لوٹے، بجلی کے پیسے وغیرہ میں صرف کیے جائیں تو کس قدر مدد پہنچے. اور اسراف کا حرام ہونا تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اکثر روشنی کرنے والوں کی نیت وہی ناموری شہرت دکھاوے کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ایسا اہتمام کیا. نمبر تین، مسجد تماشا گاہ بنتی ہے، عبادت گاہ کو تماشا گاہ بنانا کس قدر تعجب کی بات ہے. نمبر چار، نمازیوں کی توجہ اسی کی طرف ہو کر رہ جاتی ہے. نماز میں خیال بٹتا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع فرض ہے. جو چیز خشوع میں خلل انداز ہوگی بے شک قابل مذمت ہوگی. خصوصاً محتمم یعنی انتظام کرنے والے کی طبیعت تو بالکل ہی اسی میں مشغول رہتی ہے کہ فلاں چراغ یا بلب یا راڈ بجھتا ہے یا بھڑکتا ہے، فلاں کو کم کرنا چاہیے. نماز خاک نہیں. رمضان شریف میں ایک بدعت ختم کے روز چراغوں کی کثرت یعنی روشنیوں کی کثرت اور لوگ کثرت ہے، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کی شوکت ہے. ہم کہتے ہیں کہ رمضان ہی میں شوکت اسلام کی ضرورت ہے یا باقی تمام مہینوں میں بھی ہے، تو ہمیشہ بہت سے چراغ جلایا کیجیے. یا یوں کہیے کہ اور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا حکم ہے. خوب جان لیجئے، اسلام کی شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہوگا کہ جس وقت ملک شام گئے اور نصارہ کے شہر کے پاس پہنچے تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اونٹ کی سواری تھی، پھر اس پر خود بھی سوار نہیں تھے بلکہ غلام سوار تھا. لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہار شوکت کا موقع ہے، کم سے کم گھوڑے پر سوار ہو جائیے. آپ نے بہت اصرار کے بعد منظور کر لیا. جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے کودنا اچھلنا شروع کیا، آپ فوراً اترے کہ اس سے نفس میں عجب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ نفس تھا، اپنے قلب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، اور اظہار شوکت کے جواب میں فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یعنی ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام ہی سے ہماری عزت ہے، چراغوں سے کہیں شوکت ہو سکتی ہے؟ اسلام کی شوکت تو اسلام ہی سے ہے، اسلام کو کامل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ اگر اور کوئی شخص تمہارے علاوہ مسجدوں کی زینت کرے تو تمہیں ویسے خوشی ہوگی جیسی کہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خرچ یا اہتمام سے زینت کی ہے۔ غور کیجئے کہ اتنی نہ ہوگی، پس معلوم ہوا کہ صرف اپنا نام جتانے کے لیے، ورنہ اظہار شوکت کی شوکت دونوں حالت میں برابر تھا۔ ختم کے روز اکثر مسجدوں میں معمول ہے کہ شیرینی تقسیم ہوتی ہے، ہر چند کے قرآن مجید کا ختم ہونا بہت بڑی نعمت ہے، جس کے شکریہ اور خوشی میں کوئی چیز تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اس میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ چونکہ اس کا عام رواج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اگر شیرینی تقسیم نہ ہو تو عام طور پر لوگ ملامت اور طعن کرتے ہیں، اس لیے تقسیم کرنے والوں کی نیت اکثر اچھی نہیں رہتی، صرف الزام سے بچنے کے لیے مجبوراً تقسیم کرتے ہیں، خواہ گنجائش ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات سوچنا بھی پڑتا ہے، مگر پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ بھلا کیسے تقسیم نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے، اور ریا یعنی دکھلاوا اور تفاخر یعنی فخر کرنا، تفاخر کا حرام ہونا، اور ریا اور فخر کے لیے جو فعل ہوگا اس کا معصیت ہونا یعنی گناہ ہونا سب کو معلوم ہے۔ اکثر جگہ چندے سے شیرنی آتی ہے، اور محلے والوں اور نمازیوں سے زبردستی چندہ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی جبر ہی ہے کہ ان کو مجمع میں شرمندہ کیا جائے یا ایسا شخص چندہ مانگے جس کی وجاہت اور روب کا اثر پڑے، چونکہ حدیث میں وارد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر حلال نہیں، اس لیے ایسے چندے سے جو چیز خریدی جائے گی سب ناجائز ہے۔ نمبر تین، اس روز مٹھائی کے لالچ سے ہر طرح کے لوگ مسجد میں بھر آتے ہیں، بے نمازی، ننگے پیر، بچے جن کی ناپاکی کا بھی کچھ اعتبار نہیں، وہ سب پوری مسجد اور مسجد کے فرش کو ملوث کرتے ہیں، اور شور و غل اس قدر ہوتا ہے کہ نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے اور سب کی نماز خراب ہوتی ہے۔ مجمع کو نمبر چار، مجمع کو سنانے کے لیے خود حافظ صاحب اس روز خوب بنا کر پڑھتے ہیں، ریا کا مضموم ہونا سب جانتے ہیں، کپڑے بھی حافظ صاحب ایسے پہن کے آتے ہیں ختم کے روز۔ پھر تقسیم کے وقت کچھ ڈھول دھپا، شور و غل، گالی گلوچ ہوتا ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح اور بہت سی خرابیاں ہیں، البتہ اگر شکریہ کے واسطے دل چاہے تو حسب گنجائش بلا اعلان جو کچھ میسر ہو، نقد یا غلہ یا کھانا یا شیرینی، مستحقین کو بلا پابندی دے دینا بہت مستحسن اور اچھا عمل ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کو قرآن شریف ختم ہونے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو گھر جا کر اور مٹھائی منگا کر سب کے یہاں حصہ لگا کر بھیج دو، مسجد میں تقسیم نہ کرو، اور ایسے ہی بڑے خرچ کرنے والے ہو تو اناج غلہ تقسیم کر دو، روپیہ تقسیم کر دو، بکرا یا گائے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دو، مٹھائی ہونا کوئی فرض نہیں ہے۔ لکھنؤ میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کبھی میلاد کی مجلس بھی کیا کرتے تھے مگر منکرات سے خالی، گو ہم عوام کے مفاسد کی وجہ سے اس کو بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ یہ عمل کرتے تھے کہ جس کو بلانا ہوتا فہرست کے ساتھ مٹھائی بھیج دیتے تھے، اب جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی چاہے نہ آئے، اور نیز اب جو کوئی آئے گا تو خلوص سے آئے گا، مٹھائی کے لالچ میں نہ آئے گا، اور ختم قرآن کے موقع پر 20-25 غربا و مساکین پر تقسیم کر دیتے تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے ختم قرآن کے شکریہ میں کباب تقسیم کیے تھے، اور تقسیم کا وقت بھی بدل دیا اور افطار کے وقت تقسیم کر دیے تھے۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ ختم قرآن کے موقع پر گوشت روٹی کی دعوت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے سب خرچ بند کر دیے، صاحب وہ خرچ کو کون بند کرتا ہے، میں نے تو خرچ کی بہت سی صورتیں بتلا دیں، مٹھائی کو جو منع کیا جاتا ہے وہ منکرات کی وجہ سے روکا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ احقر کو 28 رمضان کو تھانہ بھون حاضر ہونے کا موقع ملا. غالب خیال تھا کہ قرآن کریم ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ اکثر جگہ 27 کو ختم ہو جاتا ہے. میز مسجد کی کسی حیثیت یا جماعت میں معمول کے خلاف کوئی تبدیلی نہ تھی اور اس کے خلاف خیال بھی نہ ہوا. اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت نے تراویح بھی سورہ والضحا سے شروع کی. اس سے اور یقین ہو گیا کہ ختم قرآن پاک ہو چکا ہے کیونکہ قرآن ختم ہونے کے بعد اکثر والضحا سے پڑھتے ہیں. لیکن جب حضرت نے سورہ اقرا پر بسم اللہ پڑھی تو خیال ہوا کہ آج ہی ختم کا دن ہے. چنانچہ یہ خیال صحیح نکلا, یعنی کسی اثر سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آج ختم قرآن پاک ہے. ختم کے بعد دعا مانگی گئی مگر اس میں بھی معمول سے زیادہ کوئی خاص زیادتی نہ تھی. سردی کا موسم تھا, نماز مسجد کے اندر کے حصے میں ہوتی تھی سوائے اس ایک چراغ کے جو روز جلتا تھا, دوسرا چراغ بھی نہ تھا. نہ جماعت میں آدمی زیادہ تھے, نہ مٹھائی بٹی اور نہ کوئی خاص بات ایسی ہوئی جس سے ظاہر ہو کہ آج ختم ہے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ تھوڑی مٹھائی بانٹ دوں. فرمایا آج نہیں, اگر آپ کا بہت جی ہے تو کل کو بانٹ دینا. نہ اجوائن وغیرہ پر دم کیا گیا, حضرت نے اس کو بالکل حذف کر دیا ہے, اب لوگ نہیں لاتے ہیں. نہ حضرت نے قل ہو اللہ 3 پڑھی اور دوسری رکعت میں مفلحون تک پڑھا. یہ منکرات کی وجہ سے اچھا یہی ہے کہ بالکل سادگی سے ختم ہو جائے اور دل ہو, دل سے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری ہو, گریہ آزاری ہو اور ختم قرآن کا شکر ہو, دل سے شکر ہو. باقی ان سب چیزوں کے اندر پھر جو ہے وہ حدود کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی کبھی نہ تو کوئی روشنی کا اضافہ ہوا اور کبھی بس یہ رہا کہ دعا تھوڑی سی طویل ہو گئی, لیکن باقی بالکل ویسے کا ویسا ہی مجمع بھی وہی ہوتا تھا کیونکہ مٹھائی وغیرہ ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصة ان اعطی رضی وان لم یعط سخط تعیس من تکف واذا شیک فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ اشعث رأسه مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو دینار اور درہم اور چادر کا بندہ اگر اس کو یہ چیزیں دی جائیں تو خوش ہو اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہو. ایسا شخص ذلیل اور سرنگوں ہو جب اس کو کانٹا چبھے نہ نکالا جاوے. مبارک ہو وہ بندہ جو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا ہے, اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور قدم غبار آلود ہیں. اگر لشکر کی حفاظت پر مقرر کیا جاوے تو لشکر کی حفاظت کرتا ہے اور لشکر کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پوری اطاعت کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہتا ہے. اگر لوگوں کی محفل میں شرکت کی اجازت چاہتا ہے تو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی, اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی. یعنی گمنام, بے نام و نشان ہونے کے سبب مخلوق ایسے بندے کو بے قدر سمجھتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ دینار کا مطلب یہ ہے کہ مال کی مضموم دوستی جو آخرت سے غافل کر دے, اور اگر مال ہو لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو تو یہ قابل مذمت نہیں. اور خاص دینار اور درہم جو فرمایا تو اس لیے کہ یہ نقد ہے جس سے نفس کی ہر بری خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے. خمیصہ اس چادر سیاہ کو کہتے ہیں جس پر خطوط بنے ہوں, دھاریاں بنی ہوں, اور خاص اس کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سے رعونت اور تکبر اور ریا اور سماع پیدا ہوتا ہے. بندہ ہونا اس لیے ہے کہ کمال رغبت اور محبت سے اس کی جدائی پر تحمل نہیں رکھتے تو گویا کہ اس کے غلام ہو چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم نے صلاۃ الحاجت اور دعائے صلاۃ الحاجت پڑھی تھی. اس میں آگے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ دعا سے قبل اور دعا کے بعد, ہر دعا کے قبل اور دعا بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. یعنی اور فرمایا کہ درود شریف چونکہ قطعی قبول ہے, اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درود شریف پڑھا ہوا رد نہیں فرماتے. تو فرمایا کہ جب پہلے دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لے گا تو وہ بھی قبول ہے, اور دعا کے بعد بھی پڑھ لے گا تو وہ بھی قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, ان سے یہ بعید ہے کہ اول بھی قبول فرمائے, آخر قبول فرمائے, اور درمیان کا قبول نہ فرمائے. تو اس طرح درمیان میں, دو درود شریف کے درمیان میں جو مانگا جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقر عرض کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے, جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت, یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں, دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کرے, غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے, جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. آج مجالس افراد پڑھی لاؤس میں سے مجالس ابرار سے بھی کچھ تھوڑا سا پڑھ کر سنا رہا ہوں. فرمایا کہ اسی طرح آج کل مساجد میں پینٹ کا رواج ہو رہا ہے, حالانکہ اس میں کس قدر بدبو ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خشک ہو جانے پر یہ بو زائل ہو جاتی ہے, مگر افسوس کے منکرات اور معصیت کے اس ارتکاب کو کہ اس سے اذیت ملائکہ اور مسلمین ہیں, کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی روا رکھنا جائز ہوگا؟ یعنی پینٹ میں جو بدبو ہوتی ہے اس سے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے, مسلمانوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں روا رکھا جائے. پھر مساجد میں پیاز لہسن جیسی بدبودار چیزوں کو کھا کر آنے کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ میں نے بمبئی کی ایک مسجد میں یہ بیان کیا کہ یہ پینٹ بدبودار ناجائز ہے اور اس کے لیے چندہ دینے والے بھی گناہگار ہوں گے. بس ایک صاحب نے محترم سے اپنے 100 روپے اسی وقت واپس لے لیے. ایک اہل علم نے اسی مجلس میں دریافت کیا کہ پھر دروازوں اور کھڑکیوں پر کیسے رنگ ہو, اس میں بھی تو بدبو ہوتی ہے. فرمایا کہ دروازوں اور کھڑکیوں کو لگانے سے پہلے ہی مسجد کے باہر رنگ کر لیا جائے. سبحان اللہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد جو گلشن میں ہے, تو وہاں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ سفید روغن وغیرہ نہیں کرایا, بلکہ اس میں یہ سنگ مرمر کا پتھر لگوایا پوری مسجد کے اندر, اور بہت ہی بڑھیا لگوایا. سب سے اچھا اس زمانے میں جو حاصل تھا وہ حضرت نے مسجد میں لگایا تھا. فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واقعہ معراج شریف میں, واقعہ نمبر 15. بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے, یہاں تک کہ 5ویں آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. وہاں سے کہا گیا مرحبا, آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته